بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. گزشتہ خطبات میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بتایا گیا تھا کہ کسی انسان کے لیے کتاب و سنت سے اغماض یا صرف نظر کسی صورت جائز نہیں، اور بحث یہ چل رہی تھی کہ چاہے کوئی عالم ہو یا عامی ہو، یہ فکر ہے کہ اہل علم تو کتاب و سنت سے استفادہ کریں، مگر عامی ان پڑھ یا جاہل تقلید شخصی پر گزارا کریں. یہ فکر محض غلط ہے. یہ تفریق بذات خود اس دور کی ایک بہت بڑی بدعت. انسان کا عالم ہو یا عامی ہو، سب کے لیے براہ راست کتاب و سنت سے تعلق پیدا کرنا ضروری ہے. اس کے طریقے مختلف، اس استفادے کے راستے مختلف، لیکن جو آخری نقطہ ہے وہ کتاب و سنت. چنانچہ جو خود پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، وہ تو کتاب و سنت سے استفادہ کریں گے. یہ نہیں کہ القاب بھی اتنے اعلیٰ ہو کہ کہیں حکیم الامت لکھا جا رہا ہے، کہیں جامع المعقول والمنقول اور علمیت کے چرچے، مگر ساتھ ساتھ تقلید کا پتہ بھی. اور جہاں تک عامی کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی اس چیز پر مقید کیا کہ اس کا استفادہ کتاب و سنت سے ہو. چنانچہ وہ علماء سے سوال کرے اور کتاب و سنت کی روشنی میں سوال کرے. فرمایا فاسألوا اہل الذکر، ہر ایرے غیرے سے نہیں پوچھنا، صرف ان سے پوچھنا ہے جو اہل الذکر ہو. یہ اہل الذکر کی تیز اس لیے لگائی کہ جو ذکر کی روشنی میں تمہارے سوال کا جواب دیں. اور ذکر کیا ہے؟ قرآن و حدیث. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر اتارا، ہم نے آسمان سے ذکر اتارا ہے، یعنی کتاب و سنت. وانزلنا علیک الکتاب والحکمت، یہ سب اس کی تفسیر ہے. ہم نے تم پر قرآن نازل کیا، سنت نازل کی. تو اہل ذکر سے سوال کرنا ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دے، جن کے جواب میں نہ اپنی رائے شامل ہو نہ کسی بڑے کی رائے شامل، جن کے جواب کا آغاز اس جملے سے نہ ہو کہ بزرگوں نے فرمایا ہے. کیونکہ شرعی حاکمیت
بزرگوں کی نہیں، وہ سب واجب الاحترام، وہ سب واجب التعظیم ہے، لیکن شرعی حاکم نہیں. اگر ان کی تعظیم اس قدر بڑھاؤ گے کہ انہیں شرعی حاکم بھی مانو تو ان کی تعظیم ہو یا نہ ہو اللہ کو اس کے منصب سے گرا دو. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ان الحکم الا للہ، لوگو خبردار، شرعی حاکمیت صرف اللہ کی. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تک پوری کائنات کے لیے شریعت ہم نے بنائی، ان کا منہاج ہم نے مقرر کیا. چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ، یہ سب آسمان سے اترا. تو ایک آمی کو بھی مقید کیا کہ تم یہ سوال صرف اس سے کرنا ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دے. یہ آمی کا طریقہ ہے کہ وہ کس طرح کتاب و سنت سے استفادہ کرے. اسما کہ ان کنتم لا تعلمون، یہ تب ہے جب تمہیں علم نہ ہو کسی مسئلے کے متعلق، قرآن و حدیث کا علم تمہارے پاس نہ ہو تو پھر تم سوال کرو. یہ نہیں کہ علم بھی ہے اور سوال بھی کر رہے ہیں. اور تیسری شرط یہ کہ بالبینات، سوال کرنا ہے دلائل کی روشنی میں، دلیل پوچھنی ہے. یہ بات وضاحت سے بتائی گئی تھی کہ شرعی اصطلاح میں بینات صرف دو چیزیں ہیں، ایک قرآن پاک اور دوسری ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو چیزیں بینہ ہیں. ان کے بینہ ہونے کا معنی یہ کہ جو چیز ان کے اندر ہو یا ان سے ملے وہ دلیل ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں. اور ان دو کے بعد کسی کی بات ہو، کسی کا عمل ہو، کسی کا طریقہ ہو، اس کے اس بات کے لیے دلیل کا مطالبہ ہو. یہ دو چیزیں بینہ ہیں، خود قرآن نے ان کو بینہ کہا. یہ مستقل دلیل ہے. ان کی شان یہ ہے کہ جب یہ دو چیزیں سامنے آ جائیں تو پھر ان کو نہ ماننے والا کافر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله امرا ان يكون له الخيرة من امره. اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے یا اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اس فیصلے کو سن لیا جائے تو پھر کسی انسان کو حق نہیں کہ اس فیصلے کو سن کر اپنا اختیار بھی پیش کرے اور اپنے آپ کو مومن بھی کہے. پھر دو چیزیں ہیں، یا اختیار پیش کر لو کہ میری رائے یہ ہے، یا اپنے ایمان کی سلامتی مانو. اگر اپنا اختیار پیش کرو گے، اپنی رائے پیش کرو گے تو پھر ایمان سلامت نہیں. اور اگر ایمان کی سلامتی مطلوب ہے تو پھر فیصلہ سن کے گردن جھکا لو، اعتقادی طور پر بھی عملی طور پر. دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، کہ اپنی رائے بھی پیش کرو اور اپنا ایمان بھی محفوظ سمجھو. تو یہ دو چیزیں دلیل ہیں جو قرآن نے خط لگائی کہ تم نے سوال کرنا ہے بالبینات، دلائل کی روشنی. یہ نہیں کہ کسی کے سامنے گئے، سوال پوچھا، وہ جواب دے رہے ہیں تو آپ گردن جھکا کر بیٹھ گئے کہ حضرت جی فرما رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں. اگر ایسا ہوگا تو یہ تحقیق کے معاملے میں سب سے بڑی بددوتی ہے. اس سے بڑی کوئی بددوتی نہیں کہ تم اپنے جیسے انسان کی بات پہ گردن جھکا کر بیٹھ. جو منصب اللہ کی وحی کا تھا وہ منصب تم نے اپنے جیسے ایک انسان کو دے دیا. نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو سوال تم کرو اور اس کا جواب ملے تو بالبینات بینہ کا مطالبہ کرو کہ یہ جواب قرآن میں کہا ہے یا حدیث میں کہا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک عامی غیر عالم یا جاہل اس طرح کتاب و سنت سے براہ راست تعلق پیدا کرتا ہے. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. بالبینات تم نے سوال کرنا ہے بینات کی روشنی، مزدور. اور اگر ضرورت سمجھو تو حوالہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ جو حدیث آپ نے بیان کی صحیح بخاری کے حوالے سے، ہمیں بتائیے صحیح بخاری میں کہا ہے، یہ قرآن کی کون سی آیت پڑی ہے. حوالہ طلب کرو. جب ان چار چیزوں کو سامنے رکھ کر سوال کرو گے تو اب تم نے اپنے لیے ایک مضبوط حصار قائم کر لیا. اب تمہیں تحفظ مل گیا، تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی، تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی، اور اب اس اہل فکر یا اس عالم کی ذمہ داری شروع ہو گئی. تم نے ان شرائط کے ساتھ اپنا عہدہ پورا کر لیا. اب ذمہ داری شروع ہوئی اس عالم کی جس نے جواب دینا ہے. اب اس کے سر پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری مسلط ہے. اب دو راہیں ہیں اور یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے، بڑا کٹھن مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تولى القضاء فكأنما ذبح بغير سكين، کہ جو شخص مسند قضاء پر بیٹھ گیا، مسند استا پر فتویٰ دینے کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے، لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، جو اس منصب پر بیٹھ گیا، فكأنما ذبح بغير سكين، گویا اسے کب چھری کے ساتھ ذبح کر دیا. تو معمولی مقام تو نہیں، اسے کب چھری کے ساتھ ذبح کر دیا. نواب صدیق الحسن خان رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کب چھری سے ذبح کرنے کا معنی یہ کہ یا تو وہ جواب دے گا لوگوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، ان کی منشا کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق، تو لوگ تو خوش ہو جائیں گے مگر اللہ ناراض ہوگا، دنیا بن جائے گی، آخرت بگڑ جائے گی. اور اگر وہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھے گا، للہیت ہوگی، اخلاص ہوگا اور حق فیصلہ صادر کر دے گا، چاہے وہ کسی کے خلاف ہو، کسی کے حق میں ہو، تو اللہ راضی ہو جائے گا، لوگ ناراض ہو جائے گا. اس صورت میں دنیا بگڑ گئی، آخرت سنور گئی. بہرحال وہ ہر صورت میں نشانے پر ہے، اب اس کو اختیار ہے، چاہے اپنی دنیا بنا لے، چاہے اپنی آخرت بنوا لے. اب یہاں کردار شروع ہوتا ہے علماء حق کا اور علماء سوء کا. کچھ عالم ہیں جو علماء کے روپ میں آتے ہیں، اندر سے ڈاکو ہوتے ہیں، وہ دنیا کے پجاری، جن کا ذکر قرآن نے بار بار کیا علماء سوء کا. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یا ایمان والو خبردار رہو، ہوشیار رہو، بہت سے عالم، بہت سے ظاہر، بڑے نورانی لباسے اوڑھ کر تمہارے پاس آئیں، خوبصورت چہرے، خوبصورت داڑھی، خوبصورت لباس، خوبصورت پگڑی، ایسے محسوس ہوں گے جیسے کوئی فرشتہ آ رہا ہے. وہ علمیت کا لبادہ اوڑھ کر آئیں گے، صوفیت کا لبادہ اوڑھ کر آئیں گے، لیکن ان کے صرف دو مشن ہوں گے، لیاکلون اموال الناس بالباطل، وہ تمہارا مال ہی جائیں گے، ایسے ایسے فتوے دیں گے، ایسے ایسے مسائل بیان کریں گے، ایسے ایسے طریقے نکالیں گے کہ وہ نا حق طریقے سے تمہارا مال کھائیں گے، اور مال کھا کر وہ ظالم یہ نہیں کریں گے کہ تمہیں کم از کم فتوا صحیح دے دیں، مسئلہ صحیح بتا دیں کہ چلو اس کی جیب لوٹ لی تو کم از کم دین کی بات تو صحیح بتا دو، نہیں بھائی خود نام سے نہیں مل رہا، مسئلہ بھی وہ بیان کریں گے جو اللہ کے دین کے خلاف، تو تمہارے دین کے بھی ڈاکو اور دنیا کے بھی ڈاکو. جو علماء سوء، اب ان کا کردار ہے وہ جس طرح چاہے شریعت کو توڑ موڑ کر بیان کرے. جہاں سے ایسے علماء سوء موجود ہیں جو اپنی اغراض سیاح کی تکمیل میں قرآن کی تحریف سے بھی باز نہیں آتے، دن دھارے قرآن میں تحریف ہو رہی، حدیثوں میں تحریف ہو رہی، خدمت سنت کے نام سے کتابیں چھاپتے ہیں مگر اپنی تحریفوں سے اور اپنی تعویلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پلید کرتے ہیں. یہ سب علماء سوء ہیں جن کا کردار ہر معاشرے میں، ہر دور میں انتہائی برا رہا، دین کو بگاڑنے والے، دین کی اصلیت کو اور دین کی روح کو نفس کرنے والے. ایک طرف علماء حق ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ان کی زبان سے جب بھی نکلے گا، جو بھی نکلے گا، یا قرآن کا فرمان ہوگا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے ان چار شرائط کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب کردار ہے اس عالم کا، اب یا وہ صحیح جواب دے یا وہ غلط جواب دے. اگر صحیح جواب دے گا تو اس کے حق میں بھی بہتر ہے، تمہارے حق میں بھی بہتر ہے. اگر وہ غلط جواب دے گا تو چونکہ تم عہدہ بنا ہو، تمہاری ذمہ داری ختم ہو چکی، اب اس عالم کا کردار ہے، اس کی فکر ہو. کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خلاف ہو، مفتیان کرام کی تین قسمیں، بڑے بڑے قاضی اور جج، فتویٰ دینے والے، احکام بیان کرنے والے، مسائل بتانے والے، ان کی تین قسمیں. فرمایا قاضیان فی النار وقاضٍ فی الجنۃ، ایک قاضی جنت میں جائے گا اور دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے. اتنے بڑے منصب کے حامل، لیکن ان میں سے صرف ایک قسم ایسی ہے جو جنت میں داخل ہوگی، باقی دو قسمیں جہنم میں جائیں گے. فرمایا قاضٍ عرف الحق وقضاء بھی. نمبر ایک وہ قاضی جس پر سوال کیا گیا, فتویٰ بھیجا گیا, تو اس نے کتاب و سنت کے دلائل نکالے, حق کو پہچانا, حق کو سمجھا, اور سمجھنے کے بعد قضاء بھی اسی حق کے مطابق فیصلہ دے دیا, اسی حق کو فتویٰ دے دیا. فرمایا فہو فی الجنہ, یہ قاضی جنت میں جائے. بلکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نور کے ممبر بنائے جائیں گے, ان ممبروں پر اس قاضی کو بٹھایا جائے گا اور وہاں اس کا سوال اور حساب و کتاب ہوگا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ سات قسم کے انسان ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے بٹھائے گا. جب سورج انتہائی قریب ہوگا اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے اور بڑی تنگی اور سختی کا عالم ہوگا, لوگ پھر رہے ہوں گے مختلف انبیاء کے پاس, کبھی آدم علیہ السلام کے پاس, کبھی نوح علیہ السلام کے پاس, کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے لیے یہ سفارش کرو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے یہ سفارش کرو کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو شروع کر دے. یہ موقف بڑا مہیب موقف ہے میدان میں, جب لوگ اپنے گناہوں کے بخش اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے, کوئی آدھا پسینے میں نہا رہا ہے, کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ سات قسم کے انسانوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے بٹھائے گا. یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں, ان میں سے سب سے پہلا انسان کون ہے؟ فرمایا الامام العادل, وہ امام, وہ صاحب منصب جو اپنے منصب پر بیٹھنے کے بعد عدل سے کام لے, اس کا ہر فتویٰ, اس کا ہر فیصلہ, اس کا ہر قانون مبنی پر عدل ہو. اور عدل کیا ہے؟ عدل کا داعی کتاب و سنت ہے, کتاب و سنت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ظلم. یہ قاضی جنت میں جائے. وقاضیان فی النار, دو قسم کے قاضی جہنم میں جائے, قاضی عرف الحق و جار فی الحق. ایک تو وہ قاضی جس نے حق کو تو پہچان لیا کہ یہ حق ہے, یہ چیز قرآن میں ہے, یہ چیز حدیث میں ہے, لیکن حق کو پہچاننے کے باوجود جار فی الحق فیصلہ غلط دیا, حق کو پہچان لیا فیصلہ نہ حق دیا, یہ قاضی جہنم میں جائے گا. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی, افسوس ہو رہا ہے. یہ تقریر ہے ترمذی, ترمذی شریف پر ایک چھوٹی سی تقریر لکھی ہوئی مولانا محمود الحسن صاحب کی, اس میں ایک مسئلے پر وہ بحث کرتے ہوئے اپنا فیصلہ دیتے ہیں, بڑا عجیب فیصلہ. مسئلہ کچھ ایسا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف, وہ دونوں فریقین کے دلائل بیان کر رہے ہیں اور دلائل بیان کرنے کے بعد اپنا فیصلہ تحریر کرتے ہیں کہ الحق والانصاف, کہ حق اور انصاف کا تقاضا تو یہ کہ ان ترجیح الحق ہے, کہ اس مسئلے میں, اس اختلافی مسئلے میں ترجیح جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجیح انہیں حاصل ہے. ان کے پاس دلائل اور ظاہر ہے انہوں نے خود اپنے قلم سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر جو دلائل بیان کیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. صحیح بخاری میں جو حدیث ہے وہ ان کی تائید کر رہی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ان کی تائید کر رہی ہے. فرماتے ہیں ترجیح تو امام صاحب, حق بات یہی ہے, انصاف کا تقاضا یہی ہے. ولیکن نحن مقلدون, لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں, یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ہم پر ضروری ہے کہ ہم تو اپنے امام کی تقلید کریں. اب اس جملے کو آپ نے سنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سن لیجیے, کہ قاضی عرف الحق و جارت الحق, وہ قاضی جس نے حق کو پہچان لیا کہ یہ حق ہے مگر فیصلہ نہ حق کیا, فیصلہ غلط دیا, فرمایا فہو فی النار, یہ قاضی بھی جہنم میں جائے. اللہ کا خوف نہیں, حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہے, اللہ کا خوف ہو, اللہ کا ڈر ہو تو پھر اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے, بصیرت ملتی ہے. جب اللہ کا خوف رخصت ہو جائے تو پھر دنیا بھر کی برائیاں مسلط ہو جاتی ہیں. ایک یہ قاضی, اور سنا کہ تیسرے نمبر پر وہ ہے قاضی لم یعرف الحق, ایک وہ قاضی جس نے حق کو نہیں پہچانا, حق کو نہیں پہچانا, اور نہ پہچانتے ہوئے, نہ پہچاننے کے باوجود حق کی بنیاد پر فتویٰ دے دی, حق واضح نہیں ہوا, حق کی بنیاد پر فتویٰ دے دی, مسئلہ کلیئر نہیں ہوا مگر مشکوک رہ کر فتویٰ دے دیا، حالانکہ اس کا کوئی حق نہیں. بقول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما العلم ثلاثہ، ان کا قول ہے کہ علم جو ہے وہ تین. صحابی رسول پیغمبر اسلام کے صحبت یافتہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ تین ہے، چوتھا کوئی علم نہیں. کتاب اللہ نمبر ایک قرآن کا، قرآن کا کی دلیل معلوم ہے تو بیان کرو. وہ سنت و رسول ہی نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سنت کی دلیل معلوم ہے تو بیان کرو. یہ دو علم ہو گئے. تیسرا علم کون سا ہے؟ فرمایا بلا ادری، تیسرا علم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا. قرآن معلوم ہے تو بیان کرو، حدیث معلوم ہے تو بیان کرو، نہیں معلوم تو کہہ دو مجھے معلوم نہیں. اور نہ معلوم ہونے کے باوجود اگر بیان کرو گے تو یہ شک، یہ فیصلہ مبنی پر شک. اور یہاں شک نہیں چلتا، یہاں تو بصیرت چاہیے. اور بصیرت ان کے پاس ہے جن کا دامن کتاب و سنت کے ساتھ منسلک ہے. جو کتاب و سنت کے ساتھ منسلک نہیں وہ شک پر ہے. ان کی زندگی شک پر گزرے گی، ان کی موت بھی شک پر ہوگی. محمد احمد بن حنبل کی حدیث ہے، جب فرشتے قبر میں حساب لیں گے تو جو جواب دے دے گا رب اللہ، میرا رب اللہ، اسی کو مشکل کشا سمجھا، اسی کو حاضر کروا سمجھا. نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پوری عمر اسی کی فرما برداری، اسی کی حدیثوں کو پڑھا، اسی کے پیارے طرف سے عمل کو سمجھا اور سیکھا اور اپنایا. دین اسلام، میرا دین اسلام. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ خوش خبریں دیں گے اور ساتھ ساتھ یہ کہیں گے کہ استعمل یقین و مستعمل یقین، تمہاری پوری زندگی یقین پر گزری، تمہارا خاتمہ بھی یقین پر ہوا. تمہارے دامن میں کتاب و سنت، تمہارے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھا اور دوسرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. یہ یقین ہے، یہ بصیرت. اور جو کہے گا نہ ادری، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کیا ہے، فرشتے اسے جہنم کی وعیدیں سنائیں گے، اسے تکلیفیں پہنچائیں گے اور ساتھ ساتھ کہیں گے کہ اس سال شک کی و مستعد شک، تمہاری زندگی بھی شک پر گزری اور تمہارا خاتمہ بھی شک پر ہوا، تم پوری عمر شک میں گرفتار رہے. کسی بھیڑی کو دیکھا چھپ گئے، کبھی کسی کو مشکل پوچھا، کبھی کسی مزار پر، کبھی کسی کی بات مانی، کبھی کسی کی بات مانی، چار آنے کا پنفرک بھی تمہارے نزدیک حجت تھا، ہر ایرے غیرے کی بات بھی تمہارے لیے قابل قبول تھی. یہ سب شک کے راستے ہیں. بصیرت کا راستہ یا قرآن میں ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. تو گزارش اصل یہ ہے کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم عامی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان چار شرائط کی روشنی میں ہمارا ہر سوال ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے. اب آگے کردار جو ہے وہ عالم کا، چاہے وہ عالم حق ثابت ہو یا عالم سوء ثابت ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ الحکمت و ضاللت المؤمن، کہ حکمت، صداقت اور صحت یہ مومن ہی کا دم شروع سامان ہے. جہاں بھی ملے گا فہو حق کو دیا، مومن ہی اس کا حقدار ہے. اس لیے جہاں یہ بات ثابت ہو جائے، واضح ہو جائے کہ میرا کوئی عمل غلط ہے، فلاں حدیث کے خلاف ہے، تو اپنے عمل کو فوراً چھوڑ دو، اس حکمت کو قبول کرو. کسی روش پر، کسی نحج پر زندگی چلنی چاہیے. بڑی اعلیٰ زندگی ہے، پاکیزہ زندگی. لیکن آج حقیقت میں ہم نے اصل بنیاد کو پامال کر دیا. اصل بنیاد جو ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف. کبھی گوشہ تنہائی نصیب ہو تو یہ سوچو کہ ہماری قبر میں ہمارے ساتھ کون جائے. جس کی خاطر ہم دنیا میں تعصب برتتے ہیں، کسی بڑے کی خاطر، کسی خاص حلقے کی خاطر، کسی خاص بزرگ کی خاطر، کیا وہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا؟ جب اللہ کی محیط اور انتہائی خطرناک عدالت قائم ہوگی تو اس عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب کا جب سامنا کرنا ہوگا تو ہمارے ساتھ کون جائے؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُؤَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم سب کے سب ہمارے پاس اس طرح تمہیں تنہا آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا. کوئی بات نہیں، یوم نفخ فی الصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا هم یتساءلون، جب سور یا آواز سونتی جائے گی تو دنیا کے سارے تعلق مٹ جائیں گے، سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، کوئی نسب نہیں رہے گا، کوئی رشتہ نہیں رہے گا، کوئی تعلق نہیں رہے گا. جس چیز کو آج آخرت کے لیے تحفظ کا باعث سمجھتے ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا. پھر وہاں کس کا جھنڈا ہوگا؟ کسی دنیا کے امام کا، کسی صحابی کا؟ نہیں، کوئی جھنڈا نہیں ہوگا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈے کے. اور آخریت اسی کو ملے گی جو اس جھنڈے کے نیچے ہوگا، جس کے نیچے موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی. اس جھنڈے کے نیچے آنے میں انبیاء کے لیے بھی آخریت ہے، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ لو تبارک موسیٰ حیًا ما بقیہ الا اتباع. میرے صحابہ، میری سنت کا مقام معلوم کرنا ہے تو سن لو، اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے زندہ ہو کر آ جائے تو وہ قبر سے زندہ ہونے کے بعد اپنی تورات پر عمل کر کے نہیں بلکہ میری سنت پر عمل کر کے جنت میں جا سکتے ہیں. اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک میری سنت پر عمل نہیں کریں گے. حالانکہ جو وہ تورات لائیں گے وہ خالص ہوگی. تو آسیجت تو اسی جھنڈے کے نیچے ہے. یوم نبعث کل اناس بإيمانهم، یوم ندعو کل اناس بإيمانهم. اس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ اٹھائیں، ان کے لیڈروں کے ساتھ، ان کے قائدین کے ساتھ، کہ دنیا میں کسے اپنا قائد مانا، کسے اپنا بڑا مانا، کسے اپنا بزرگ مانا، ان کے ساتھ اٹھائیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ہاذہ الآیۃ اکبر شرف لآل الحدیث، کہ یہ آیت قرآن پاک میں سب سے بڑی خوشخبری ہے جماعت اہل حدیث کے لیے، کیونکہ ان کا امام اعظم، ان کا امام، ان کا مقتدی صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا میں ہم رہ کر اپنے دین کے حق میں اور اپنی آخرت کے حق میں تعصب کرتے ہیں. یہاں ضرورت ہے اللہ کے خوف کو پیدا کرنے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے. یہ ڈر جو سب ہو گیا، اب جو علماء کے پیش نظر چیز ہے اپنا پیٹ پالنا ہے. چنانچہ اس پیٹ کی پوجا کے لیے وہ عجیب و غریب مسائل بیان کریں گے، اللہ کے دین سے دور رکھیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو اللہ کا خالص دین ہے اس میں کھانے پینے کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں. اللہ کے دین خالص میں کھانے پینے کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں. یہ کھانے پینے کی راہیں تب کھلیں گی جب اللہ کے دین کو پسے پس ڈال دو اور اپنی آراء کو شروع کر دو بیان کرو. اس لیے اللہ کا خوف پیدا کرو. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ جو بنیاد ہے، اللہ کا خوف پیدا کر لو تو اللہ تمہیں فرقان دے گا، اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک عظیم الشان نعمت دے گا. اس نعمت کا نام ہے فرقان، یعنی ایسی قوت، ایک ایسی بصیرت جس کے ذریعے تم فرق کر سکو گے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل. آج حق اور باطل گڈ مڈ ہو چکے محض تقویٰ کے نہ ہونے کی بنا پر. میں اگر اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف پیدا کر لو تو اللہ تمہیں خود فرقان دے گا، ایک ایسی لازوال طاقت دے گا، ایک ایسی بصیرت دے گا کہ جس کے ذریعے تم حق اور باطل میں فرق کر سکو، تاکہ حق کو قبول کر لیا جائے اور باطل کو چھوڑ دیا جائے. انسان اللہ کی توفیق میں ہے، اللہ کی توفیق نہیں تو کوئی چیز واضح ہی نہیں ہوگی. اور یہ بات بالکل عین برحق. حالانکہ فرقان کیا ہے؟ بالکل ایک سیدھی سی بات، حق اور باطل میں فرق ایک سیدھی سی موٹی سی بات. لیکن ان کے لیے جنہیں اللہ توفیق، کیا دنیا نہیں جانتی کہ حق کہاں ہے اور کون ہے؟ وَذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ. ذات برحق صرف اللہ کی ذات، کسے نہیں معلوم. بڑی موٹی سی بات، ذات برحق صرف اللہ کی ذات. حق کہنا، حق فیصلہ کرنا، یہ کس کا منصب؟ یہ بھی اللہ کا منصب. فرمایا بہو یقضی بالحق، وہ جو فیصلہ کرتا ہے، جو فرماتا ہے وہ حق ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی شان. حق اتارنا کس کی شان؟ فرمایا بالحق کے انزلنا ہوا بالحق کے نزل. اس دین کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور زمین پر پہنچا تو بھی حق کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لے کے زمین تک جو درمیانی راستہ ہے اس راستے کی ضمانت دی. یہ نہیں کہ ہم نے حق کے ساتھ دیا مگر زمین میں پہنچتے پہنچتے اس میں تاریخ ہو گئی یا تبدیلی پیدا ہو گئی، اس فرشتے سے غلطی ہو گئی، نہیں، حق کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ اترا. کا حق تم ہو پوری ربی انہ لحق، اب پوری شریعت سامنے ہے، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ دین حق ہے یا غلط ہے، کہہ دو کہ ہاں ہاں مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی یہ دین حق، حق کی حق ہے. پرانی آیا یہ سب حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی بھی ضمانت دے دی، اس کو بو سب اللہ سب سے محمد دیا دے لا یخرج من لسانی الا الحق، لکھو میری بات لکھا کرو، جو کہوں لکھو، مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے سمجھے قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلا، حق کی حق. پھر اس حق میں کوئی ایک زمانے کے لیے نہیں رہنا، بلکہ یہاں بھی ضمانت موجود ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس کو اتارا اور ہم ہی رہتی دنیا تک قیام قیامت اس حق کی حفاظت کریں. اب کوئی چیز باقی رہ گئی، کوئی اشکال، کوئی اعتراض، یہ حق ہے. اور جب حق ثابت ہو جائے تو سماجا بعد الحق الا الضلال، حق کے ثابت ہونے کے بعد جو چیز باقی بچی ہے وہ گمراہی. اور یہ ہے فرقان، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں یہ فرقان دے گا. حق اور باطل میں امتیاز، بات موٹی سی ہے لیکن محض اللہ کے خوف کے نہ ہونے کی بنا پر ہم بھٹک گئے، ادھر ادھر پھر رہے ہیں، گم گشتائے رہ ہیں اور گمراہ ہو. حالانکہ سیدھی سی بات ہے، ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لو اور دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پکڑ لو، اس میں حق ہے، صداقت ہے، دنیا کے لیے سعادت ہے اور آخرت کے لیے سعادت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں. وہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرے، دین کی محبت پیدا کرے اور دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہمیں سرفراز